الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الصوار الأدبي قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة وقال له عمران وحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتحدث عن صحيفتك. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب الحیاء. ویسے یہ بیان اسی کتاب میں پہلے بھی آ چکا ہے اور جو روایت یہاں وہ پیش کر رہے ہوں سب پہلے آ چکی ہے کہ حیا اور شرم کا بیان. شریعت مطہرہ میں حیا اور شرم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس لیے کہ آدمی کو گناہ کے کاموں اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں اس کا بڑا دخل ہے. کسی کے مزاج میں اگر حیا اور شرم ہے تو اس شرم اور حیا کی وجہ سے وہ بہت سے گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. وہ ایمان کی جو تاثیر ہے, ایمان آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتا ہے, وہی تاثیر حیا کی بھی ہے. اسی لیے آگے روایت آئے گی ایمان اور حیا دونوں کو جڑواں قرار دیا گیا. بہرحال حیا اور شرم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اسی لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا. حیا لغت کے اندر کہتے ہیں کسی برے اور غلط کام کو انجام دینے کے معاملے میں شریعت طبیعت کے اندر انتبازی کیفیت کا پیدا ہونا, یعنی کوئی ایسا کام جس کو انجام دینے کی وجہ سے آدمی پر کوئی عیب لگتا ہو اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس سے گویا اس کو انجام دینے پر شریعت یہ طبیعت میں جو ہے ایک انتبازی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یعنی طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. طبیعت کی عدم آمادگی اس کام کو کرنے کے معاملے میں طبیعت کا آگے نہ بڑھنا, رکنا, جھجھک محسوس کرنا, اسی کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء الآیات الا بخیر، حیاء اور شرم جو ہے وہ خیر ہی لے کر آتی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی آدمی کرے گا حیا کے تقاضے کی وجہ سے اس میں خیر ہی خیر اور بلائی بلائی. یہ روایت بعض اور طرق سے آئی ہے، خود بخاری شریف کے اندر ہے، اس میں ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو شرم کے معاملے میں نصیحت کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا. بعض لوگوں کے مزاج میں اتنی زیادہ شرم ہوتی ہے کہ اپنی اس شرمیلی طبیعت کی وجہ سے اپنے حقوق اور مطالبے جو دوسروں کے اوپر ہوتے ہیں ان کی وصول کرنے کے معاملے میں بھی وہ آدمی جو ہے حیا کی وجہ سے زور دیتا نہیں ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. تو ایک آدمی کے بارے میں یہ خوبی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کے معاملے میں زور نہیں دیتا تھا، وصول نہیں کر پاتا تھا، تو اس کا بھائی اس کو نصیحت کر رہا تھا، ارے دیکھ شرم کی وجہ سے تجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، چھوڑ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی حیا جو ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، اس کے معاملے میں اس کو ٹوکنے کی یا سرزنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بلکہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قرآن بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیا دین کا حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین حیا ہی، جس آدمی کے مزاج میں حیا ہوگی گویا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اسی لیے دور حاضر کی جو تہذیب ہے اس کی بنیاد ہی بے حیائی اور فحاشی کے اوپر ہے. وہ حیا والی صفت کو آدمی کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ جو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچاؤ کا جو وصف ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا. بہرحال یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا تو وہاں حضرت عشیر بن کعب موجود تھے. یہ جو ہے اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے واقف کار تھے، تو انہوں نے یہ سن کر اپنی وہ اگلی صحیفوں میں پڑی ہوئی بات کو پیش کیا، مکتوب فی الحکمہ نہیں ملا حیا وقارن وہی نہ ملا حیا سکینت، کہ اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر حکمت اور دانائی کی جو باتیں لکھی گئی ہیں مجھے یہ ہے کہ بعض حیا اور شرم وہ ہوتی ہے جو آدمی کے اندر وقار اور سنجیدگی پیدا کرتی ہے، یعنی اس حیا اور شرم کی صفت کے نتیجے میں اس کے مزاج میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. وہی نہ ملا حیا سکین، اور بعض حیا وہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں سکون اور تمانینت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ انہوں نے اگلے صحیفے یا حکمت کی باتیں تو پڑھی تھی، حضرت عمران بن حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا و خیر لایا دیے خیر اللہ کے خیر، اس کے گویا مناسبت سے انہوں نے یہ بات کی. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، وہ ہر دیشوں کا رسول اللہ اسلام تو ہر دیشوں نے صحیح کرتی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہوں، تم اپنی چوپڑی کی بات کرتے ہو، ہم چوپڑی بول رہے ہیں، یہی یہاں پہ بھائی بہترین تعبیر حضرت صحیح باقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آنے کے بعد آپ کے ارشاد کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے معیت کرنا کوئی ضرورت ہے. یہ بات لوگ کبھی حدیث پیش کرتے ہیں اور حدیث کی تعریف ہے، سائنس داموں کی یہ تفریح ہے، اور یہ کہ وہ ایک خیرت ایمانی کے خلاف، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا اور اس ایمان کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ جو تعلق، جو عشق، جو محبت اور آپ کے ارشادات کے اوپر جو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ارشاد سننا بس یہی کافی ہے، یہ اتھارٹی آخری بات خلاص. اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کوئی آ کر اس کی تائی نے فلانے سائنس فلانے کی کہاں فلانے نے جو ہے فلانے ہفتے ہی بات کہی. چھوڑو ان کی ہڈی سے ان کی باتوں سے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی باتوں کی باتوں کو معیت اور مشیت اور جو ہے تقویت پہنچانا ضرورت ہی نہیں. ایک غیرت ایمانی پر انہوں نے اور جہاں اسی حدیث کی شرح حافظ ابن حضرت سقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے زیاد کی, یہ بھی نقل کی ہے کہ اس میں یہ دو جملے تو یہ ہوئے, حیا بعض حیا وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے وزار میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے, بعض حیا وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکون اور تمانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور بعض حیا وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے وزار میں خوف آتا ہے اور بیچارگی آتی ہے. یعنی گویا اس حیا کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کے معاملے میں گویا کمزور پڑ جاتا ہے. یہ جملہ بھی اس نے ایک مزید نقل کیا تو یہاں نہیں. تو جب یہ جملہ نقل کیا ظاہر نعوذ باللہ اس کا مطلب نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا لا یاتی اللہ بخیر اس کے خلاف ایک بات پائی گئی. اس لیے حضرت عمران ابن حسین نے ناراض ہو کر کے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتا ہوں, تم چوپڑی کی بات کرتے ہو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں. اور حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا کہ گویا ان کی نگاہوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکیم ہو عقل مند ہو دانش مند ہو دانش مند اپنی جگہ پر, ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آخری حیثیت ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے گویا اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ کہا وہ حد سبحان رسول اللہ ہے وہ تو حد سنیے صحیح فتح کا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں اور تم جو ہے یہ حکمت کے نام سے یہ باتیں پیش کر کے اپنی چوپڑی والی بات لا دیتا ہوں. اور پھر آگے جیسا کہ میں بتایا میں کبھی تم سے بات نہیں کرتا. صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی غیرت ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا جو تعلق تھا ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. ذرا اگر اس کے خلاف کچھ ہوا تو ان کے یہاں جو ہے ناقابل برداشت ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, ان کا ایک بچہ تھا بھتیجا چھوٹا, وہ جو ہے وہ کنگھی لے کے مار رہا تھا. یہ کنگھی کو اس طرح مارنے سے پھینکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں, کسی کے آنکھ میں لگ جائے گا تو آنکھ کھل جائے گی, کسی کے دانت میں لگے گا تو دانت ٹوٹ جائے گا, وہ کوئی دشمن کا وہ مارتی نہیں, کسی جانور کا شکار نہیں کرتی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے بے فائدہ چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کر کے اس بچے کو روکا, اب وہ چلے گئے. پھر آئے تو دیکھا بچہ پھر اسے بھی مجبور تھا, تو انہوں نے کہا اچھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تمہارے سامنے نہ کر دیا اور تمہاری بھی اسی میں لگے ہوئے, میں کبھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور بہر آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کا ایمان کا تقاضا یہی ہے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جرير بن الحازم ان يعلى بن حكيم عن سعيد بن الجبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ان الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا. یہاں تو یہ جملہ جو آگے نقل کیا جا رہا ہے گویا موقوف یعنی ابن عمر کا مقولہ, لیکن دوسری سندوں میں یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر ذکر کیا گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے. آپ نے کیا فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ نے حیا شرم اور ایمان دونوں کو جڑواں بنایا ہے. ایک دوسرے کی جوڑی ہے, ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی, جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا. تو فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ایک اگر اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی حیا گئی تو سمجھو کہ ایمان گیا. اس لیے حیا کی شریعت کی نگاہوں میں بڑی اہمیت ہے, اور وہ اپنا معاشرہ معاشرے کا طرز انداز جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ حیا کے خلاف کوئی بات ماری نہ جائے, اور ایسی چیزیں معاشرے کے اندر کا ایسی چیزوں کا پھیلنا جو حیا اور شرم کو ختم کرنے والی ہے, جیسے کہ ٹی وی ہے اور آج کل کے سے حالات ہیں جس کے نتیجے میں انٹرنیٹ کے اندر خاص طور پر یہ جو فلمیں بلو معاشی والی اس کو دیکھنے کے نتیجے میں آدمی کی طبیعت میں سے حیا کا وصف ختم ہو جاتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. باب الجفا ہے. اب یہ جفا کہتے ہیں مزاج کی اکڑ پر, مزاج کے اندر جو سخت طبیعت میں جو سختی ہوتی ہے, بعض لوگوں کی مزاج اور طبیعت کے اندر سختی ہوتی ہے, اکڑپن ہوتا ہے, تو ایسے سختی اور اکڑپن ہوا عربی میں جفا سے, جیسے دیہاتی لوگ ہوا کرتے ہیں نا اس طرح. حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم عن منصوری عن الحسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت والبزاء من الجفاء والجفاء فی النار. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاء اور شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اور ایمان جنت کی چیز ہے, جس میں حیا ہوگی گویا وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گی, برائیوں سے بچائے. جو کام امام کرتا ہے وہی حیا کرتا ہے. بل بزاؤ من الجفا ہے, اور بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ گویا طبیعت کی اکڑپن سے ہے. بل جفاؤ کی نام, اور طبیعت کی اکڑپن اور دل کی سختی جو ہے وہ آدمی کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کا, بے حیائی کے کاموں سے, بے حیائی تک پہنچانے والی چیزوں سے, ایسے ماحول سے اپنے کو بھی اپنی اولاد کو بھی بچانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي عن ابيه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زخم الراس عظيم العينين اذا مشى تكفى كانما يمشي في صعود اذا التفت التفت جميعا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت محمد ابن علی جو محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں. ویسے ہی روایت یہاں آئی ہے تو حدیث کی کتاب کی شرح کرنے والے حضرت علماء فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کا جو عنوان قائم کیا ہے اس سے بظاہر اس کو کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی. اسے پہلے بھی اس طرح کی بات روایت مختلف باب میں گزری ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ برابر, حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال افعال ارشادات ہر چیز کو جہاں محفوظ کیا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجر شریفہ کو بھی, یعنی آپ کا چہرہ انور کیسا تھا, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کی ناک کیسی تھی, آپ کے کان کیسے تھے, آپ کے ہوٹ مبارک کیسے تھے, ہر چیز گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی, گویا ایک نقشہ کیا. تو آدمی عاشق ہوتا ہے نا, تو عاشق کو تو معشوق کے متعلق جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے یہ انتظار رہتا ہے کہ اس کی صفات سے اور خوبیوں سے واقف ہو. گویا امت کے وہ افراد جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق ہے ان کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ سلسلہ بھی چھوڑا کہ وہ ان چیزوں کو پڑھ کر کے اپنی چشم تصور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں. چنانچہ اسی قبیل سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا لیکن اعتدال کے ساتھ, ایسا بڑا بعض کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے جو ہے ذرا گدا معلوم ہوتا ہے, خوبصورتی کے خلاف نہیں. سر کا بڑا ہونا یہ عقل مندی کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور ساتھیوں اعتدال کے ساتھ ہو تاکہ وہ حسن اور جمال میں بھی کوئی فرق نہ آئے. عظیم العینین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی بڑی تھی اور اس میں سرخ ڈھولے تھے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. اذا مشاء تکبر, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر کے چلتے تھے, یعنی آپ کی رفتار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی کیفیت کیا تھی, یہ نہیں کہ سینہ تان کر سینہ کو آگ نکال کر, نہیں, سر پیچھے کی طرف ہو بلکہ آگے کی طرف سر جھکا ہوا. کانما یمشی فی سول, جیسے ڈلان کے اوپر آدمی چلتا ہے, کوئی ڈلان ڈلان والی جو جگہ ہوتی ہے نشے کی جہاں نیچائی والی, اس پر سے جب چلتا ہے آدمی تو اس چلنے میں اس کا وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائے. تکفو کا لفظ جو آیا ہے اس تکفو کے متعلق یہ بھی فرمایا قوت کے ساتھ پاؤں کو اٹھانا اور ذرا تیزی کے ساتھ. تین باتیں میں آتی ہیں, ایک تو جھک کر کے آگے کی طرف اور دوسرا قوت کے ساتھ پاؤں اٹھا کر کے, جسٹ کر کے نہیں, اور جو ہے وہ ذرا تیزی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رفتار تھی چال تھی اس میں یہ تینوں خوبیاں موجود تھیں, ایک تو آپ آگے کی طرف جیسے کوئی آدمی جھک کر چلتا ہے اس طرح چلتے تھے, کانما یمشی فی سوج, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ ڈلان کے اوپر چل رہے اتر رہے ہیں. ادھر تفتا ادھر تفتا جمیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ جب کسی چیز کی طرف توجہ فرماتے تھے تو پورے طور پر یہ دیکھنا ہے تو پورا یوں, یہ نہیں کہ خالی یوں کر کے آنکھیں یہ کر کے ذرا سا, نہیں, پورا جس میں اثر جو ہے گھما کر کے آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثال عادت شریفہ تھی. باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے اگلے نبیوں کے اقوال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض باتیں بیان فرمائی ہیں اگلی شریعتوں کی اس کو ذکر کر رہے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن منصوری قال سمیت ربیع بن ہراش یحدثو عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ربیع بن ہراش یہ بھی صحابی ہیں, اور دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود بدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے نبیوں کے جو ارشادات اور باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہارے اندر شرم نہ ہو تو جو چاہے, یہ شرم ہی ہے جو آدمی کو گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. جب آدمی کے طبیعت میں سے اس کی مزاج میں سے شرم اور حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیا میں کہا بے حیائی کے نتیجے میں, حیا ہی کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ایسی باتیں غیب لگانے والی ہیں, نافرمانی کی ہے, ان سے بچاتا ہے روکتا ہے, لیکن جب حیا کا مادہ طبیعت میں سے نکل جاتا ہے بے حیائی مزاج میں آ جاتی ہے تو بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اپنے گجراتی میں بولتے ہیں ناگانے ناون انہیں نچوڑوانو, جس نے بھی حیائی اختیار کر لی وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ حیا جو ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے نوازے. داؤد شریف نے یہ چار حدیثوں سے جینی اوپر عمل کروا تھی, گھنی حدیثوں پر عمل تھوا બરાબર છે તે હદીસો વિગતો આ સમજાવું છો. ભાઈ પહે તો લંબી વાત મુખ્તસર અર્જા કર દેતા હું, જૈસે ઇમામ અબુ દાઉદ રહમતુલ્લાહ અલૈહ જો હદીસ કે બહુ બડે ઇમામ હૈ ઓર જિનકી તરતીબ દી હુઈ તાલીફ કરતા કિતાબ સુનન અબુ દાઉદ હમારી યહાં જો હૈ પઢાઈ જાતી હૈ હદીસ કી અહમ કિતાબો મેં ઉસકા શુમાર હોતા હૈ. વો ફરમાતે હૈ કે મેને નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહ વસલ્લમ કી 5 લાખ હદીસે લિખી અને હાસિલ કી ઓર ઉનમે સે ચુન કરકે ઇંતખાબ કરકે 4800 હદીસે અપની ઇસ કિતાબ સુનન અબુ દાઉદ કે અંદર જબ લિખી પેશ કી. ઓર ફિર ફરમાતે હૈ કે એક આદમી કે લિયે અપને દીન કો દુરુસ્ત રખને કે વાસ્તે ઇન સબ મેં સે પૂરે ઝખીરે હદીસ મેં સે 4 કાફી. ઉન 4 મેં એક તો હૈ નમલ અમાલો બિન નિયાત, કે અમાલ કા મદાર નિયતો કે ઉપર હૈ. વહી નમાલ ઇમરી માનવા, ઓર હર આદમી કો વહી મિલતા હૈ જો ઉસને નિયત કી. નબી ઇન્સાન મમન કાનત હિજરતુ ઇલલ્લાહ વ રસૂલી ફહિજરતુ ઇલલ્લાહ વ રસૂલી. ઇસ આદમી કી હિજરત અલ્લાહ ઓર ઉસકે રસૂલ કે લિયે હૈ ના, જો અમલ નેક કરતા હૈ વો અલ્લાહ ઉસકે ઇન્કાતી કરતા હૈ તો વો ઉસી કે લિયે હૈ. ઓર જિસકી હિજરત મમન કાનત હિજરતુ ઇલ આદમી ના ઇસી હુઆ ઓર ઇમરાતી જંગ કે હુઆ ફહિજરતુ ઇલા મા હાજર ઇલૈહ. ઓર દુનિયા હાસિલ કરને કે લિયે આયા, ઔરત કે સાથ નિકાહ કરને કે લિયે કરતા હૈ, જિસ મકસદ કે લિયે કી. બહરહાલ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت بتلائی کہ کوئی بھی کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے ابھرنے والا جذبہ کون سا ہے. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کام کو کرنے پر آپ کو کون سا جذبہ ابھر رہا ہے؟ اگر جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر یہ کام کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ بات حاصل ہوا. اخلاص جو ہے شریعت کے اندر اس کی بنیاد یہ حدیث ہے. ساری عبادات جو ہیں وہ اسی میں آ جاتی ہیں. اور دوسرا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الحلال مبین والحرام مبین وبینهما امور مشتبهات، کہ حلال یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کلا اور واضح الفاظ میں بتلا دیا، اور جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھی واضح طور پر بتلا دی گئی. البتہ ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، امنی تقت شبہات فخر استورا لے دیں گی. جس آدمی نے اپنے آپ کو ایسی مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو گویا بچا لیا، اس کی حفاظت کر لی. وہ لوگ مثال دیتے ہیں، اس زمانے میں چراگاہیں ہوتی تھیں جہاں لوگ جانور چرایا کرتے تھے، تو بعض چراگاہیں وہ ہوتی تھیں جو حکومت کی طرف سے ریزرو کر لی جاتی، ریزرو ایریا، حکومت کا ریزرو ایریا. وہاں کوئی آدمی اپنا جانور چرا سکتا نہیں ہے، تو ہم فرماتے ہیں جو آدمی اس ریزرو ایریا کے قریب چرائے گا جانور کو تو اندیشہ ہے کہ کوئی اندر بھی منہ مار دے گا چلا دے، اور جو چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس کا احتکاب کر لے گا. تو اس کا اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ اس کے قریب بھی دور رہے. تو ایسے ہی جو چیزیں جو وہ باتیں جن کے ڈانڈے اور سرے حرام سے ملے ہوئے ہیں ایسے امور سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ معاملات کو درست قرار دینے کے لیے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور تیسرا ارشاد ہے کہ مومن حسن اسلامی مرے ترک لایانی، آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ لایانی باتیں لایانی کام اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چھوڑ دے. یہ کوئی اپنی زندگی کے اوقات کو کوئی صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے، لا یکون المرء مومنا حتى يحب يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه. جو بخاری میں یہ روایت، لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، امام ابو داؤد سے وہی الفاظ ہیں جو میں نے پہلے نقل کیے. تو بہرحال کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنا اپنے لیے معاشرت یا آپس کے تعلقات کو خوشگواری کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے وہ بنیاد ہے. دیکھو اگر یہی ارشاد آدمی ذہن میں رکھے تو کبھی کوئی جھگڑا معاشرے میں ہوگا. بھئی ہم کسی کے ساتھ کوئی سلوک معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہی معاملہ اگر میرے ساتھ کیا جاتا تو کیا میں اس کو اپنے لیے برداشت کر سکتا تھا, گوار نہیں کرتا تو مجھے بھی دوسرے کے ساتھ. میں کسی کو گالی دوں تو میں یوں سوچوں کہ بھئی مجھے اگر گالی دی جاتی تو مجھے یہ پسند ہوتا نہیں, میں دوسرے کو میں کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھوں تو میں مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری ماں بہن کو کوئی آدمی غلط نگاہ سے دیکھنے جا رہا ہے تو کیا مجھے یہ پسند ہے گوارا ہے, نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. میں کسی کو دھوکہ دوں, غلط چیز بیچوں خرید و فروخت کے اندر تو میں یہ سوچ لوں پہلے کہ مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو میں اپنے لیے پسند نہ کرتا اسے. تمہارا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سارا دین وہ اس میں آ جاتا. تمہارا یہ چار روایتیں ہیں یہ اس میں جو جس شخص پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ درمیانی قسم کا جو بکرا ہے اس کی قیمت کا صدقہ کر دے. یہ اس کے لیے قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے اور وہ درمیانی قسم کا بکرا ہے, اس لیے کہ قیمتیں مختلف ہوتی ہیں, اعلیٰ قسم کا بھی ہوتا ہے, گھٹیا قسم کا بھی ہوتا ہے اور درمیانی تو درمیانی قسم کا. اتنا میں دعائے کروں کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا پڑھنا چاہیے سنت ہے. صلی اللہ علی النبی کریم کے اخیر میں شامی میں بھی مسئلہ ہے بارہ اتنا کے اندر دعائے کروں کے بعد اخیر میں درود ہو یہ سنت ہے. دیوالی میں ہیپی دیوالی کہہ سکتے ہیں, ہندو لوگوں کو تجارت کی وجہ سے ہدیے دے سکتے ہیں دیوالی کی وجہ سے, اس طرح ٹیچر ہونے کی وجہ سے یا کسی. بھائی دیکھو غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان مذہبی تہوار کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. شریعت میں اس کی بڑی سخت پابندی ہے اور اس پر ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو آپ اس کو جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے. وہاں اس زمانے میں جو ہے وہ جب غیر یہ آتش پرست یہ پارسی لوگ ایمان لائے تھے, ایران فتح ہوا تو وہاں انہیں کا جو تھا تسلط تھا آتش پرستوں کا اگنی پوجکوں کا, وہ جب ایمان لائے تو مہاراجان ان کا جو ہے وہ ایک تہوار ہے نوروز, یہ موسم بہار کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس کو اس مذہبی تہوار کے طور پر عالمگیر میں لکھا ہے کہ نوروز کی تعظیم کی غرض سے اگر کسی کو انڈا ہدیے میں دیا تو وہ کافر ہو گیا. بہرحال اس طرح یہ اس نے مارا, اس طرح ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. ان کے مذہبی تہوار کی تعظیم کی نیت سے کوئی کام کرنا نہیں چاہے بچے. اب انہوں نے کوئی چیز دی تو اگر مذہبی یہ نہیں ہے ویسے ہی اس لیے آگے پیچھے ایک دن کا یہ کر لے تو گنجائش نکل آئے گی, لیکن پھر بھی بچنا بہت ضروری ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك من وعدي بعداوتك من خالفك من خلقي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے بھائی بہن ہمارے عزیزہ اور اقارب ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمارے دوست اور احباب ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائے سے ہم کو پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج ہو دستنگن نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا ان کی دینی دنیاوی تعلیم و تربیت کا اللہ بہترین انتظام فرما اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمول فرما۔ اے اللہ، تمام عبادات کی ادائیگی کا اہتمام و توفیق نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اللہ، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ امت جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی نصرت اور مدد فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے۔ اے اللہ، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما۔ اے اللہ، آنے والے الیکشن میں مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہر پہلو سے جس میں خیر ہو اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جو شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا